تحریر فرمایا ہے کہ ایک بیل جو صدقہ کے لیے وقف کیا تھا اس کو ذبح کر کے اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن اب ہم نے سوچا ہے اسے قریبی رشتہ دار کو دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھیا سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ بیل لفظ وقف لکھا ہے، یا آپ وقف کس معنی میں لے رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں گے کیوں؟ نظر مانی، اگر نظر مانی ہے تو کیا یہ بھی معنی ہے کہ ذبح کر کے دیں گے؟ مطلقاً آپ نے اگر یہ کہا کہ اللہ کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بیل دیں گے تو بس یہ کافی ہے، آپ زندہ انسان کی فکر کیجئے جس کو آپ بیل دینا چاہتے ہیں، وہ ممکن ہے مالک ہونے کے بعد اسے بیچ لے، اپنا کچھ کام گزارا کر لے یا انسان کو راحت پہنچے، بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسے نظر میں مانا ہے، صدقے میں مانا ہے، صدقے سے مراد آپ کی واجب صدقہ ہے، ضروری ہے، تو پھر آپ اسے ذبح کریں گے اگر یہ نیت کی، اگر نیت نہیں تھی بس محض اللہ کے لیے ایک بیل خدا کی راہ میں خدا کی خوشی کے لیے دیں گے تو انسان کو دے دینا زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس سے کسی غریب کا کام چل جائے گا۔ ہاتھ باندھ کے اور کھلے چھوڑ کے نماز پڑھنا، اس کی تحقیق کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ وجہ، نماز تو ہر طرح سے ہو جاتی ہے، ایسے بھی اور ایسے بھی، اور دنیا میں ہاتھ چھوڑنے والے اب رہے کتنے ہیں؟ خود جو ممالک مالکی فقہ پہ عمل کرنے میں مشہور تھے، مراکش، الجزائر، تیونس وغیرہ، یہاں اب لوگ ہاتھ باندھ کے اللہ کی شان ہے نماز پڑھنے لگے، شافیوں کے اور ہمارے مسلک پہ عمل کرنے لگے ہیں۔ بہت کم مالکی ایسے ملیں گے جو کھلے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو وجہ اس کے پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، اور اگر علمی طور پہ تحقیق کرنی ہے تو فقہ مالکیہ کی جو بڑی کتابیں ہیں انہیں دیکھی، اور اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے تحریر فرمایا ہے تو آپ کی تحریر کے احترام میں اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، پھر ہاتھ باندھتے تھے، نہیں باندھتے تھے، کرتے بھی تھے کہ نہیں کرتے، اور جو رفع یدین کرتے تھے وہ منسوخ بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ہمارے نزدیک قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے کتنے مواقع پر کرتے تھے، یہ سب سے زیادہ اہل تشیع اثنا عشری فقہ میں ہے، اور یہ ہمارے ہاں بھی روایت بخاری میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ایک جگہ آیا ہے کہ سلام سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، شیعہ بھی سلام سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ فرقے اس طرح نہیں بنا کرتے، ان چیزوں سے فرقے بنا کرتے ہیں عقیدے کے اختلاف سے۔ یہ جہالت جو ہے نا، یہ 99% لوگوں پہ چھائی ہوئی ہے امت میں کہ فرقے اس سے بن جاتے ہیں، اس سے کوئی فرقہ نہیں بنا کرتا، فرقے ہمیشہ عقیدے کے اختلاف پہ بنتے ہیں۔ مثلا خدا ایک ہے کہ تین ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول حجت ہے یا نہیں؟ قیامت میں اللہ کو دیکھا جائے گا یا نہیں؟ اللہ کی صفات عین ذات ہیں یا غیر ذات ہیں؟ اس پہ فرقے بنتے ہیں، اس پہ مسلک الگ ہوتے ہیں، اس پہ اختلافات اٹھا کرتے ہیں۔ جب مسلمان پڑھے لکھے تھے تو انہی مسائل پر بحث کرتے تھے، اور یہ فقہ اکبر ہے، یہ تو فقہ اصغر ہے یار، چھوٹی فقہ ہے جس پہ آپ عمل کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، نماز کا پڑھنا، روزہ، طلاق، نکاح وغیرہ وغیرہ، یہ چھوٹی فقہ ہے۔ اس پہ فرقے نہیں بنا کرتے. فرقے ان مسائل پر بنتے ہیں جو امہات ہیں, مسائل کی ماں ہیں. تو اہل تشیع کے نزدیک کہیں رفع یدین منسوخ نہیں ہوا. امت میں مثلاً اب کوئی ایسا فرقہ طبقہ نہیں ہے جسے آپ فرقہ کہیں کہ جو رفع یدین کی بنیاد پر فرقہ بن گیا, کوئی بھی ایسا نہیں. اہل تشیع کرتے ہیں ان کے نزدیک کوئی رفع یدین منسوخ نہیں ہوا. یہ بخاری میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے, اب کوئی نہیں کرتا. تو منسوخ ہوا نا, کینسلیشن تو ہوئی نا, یہ تو پکی بات ہے نا. شیعہ اس کینسلیشن کو نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں بالکل نہیں ہوا. اسی لیے سلام سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے وہ تین مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ سب چیزیں تھیں پہلے. اس کے بعد کیا ہوا, منسوخ ہوتی چلی گئی روایات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بدلتا چلا گیا, نماز بدلتی چلی گئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے ہیں. دو مثالیں اس کی ہم دیتے ہیں نماز بدلنے کی. مثلا وہ آئے ہیں تو کہتے ہیں میں جب مکہ میں تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوا ہجرت کرنے کے لیے, اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, ہمیں کوئی آتا تھا سلام کرتا تھا, آپ جواب دیتے. جب مدینہ منورہ میں ہجرت دوسری کر کے پہنچا حبشہ سے, تو میں نے سلام پیش کیا, جواب نہیں دیا, تو بڑا پریشان ہوا. میں سوچتا رہ گیا کہ پتہ نہیں کون سا گناہ میرا کھلا ہے, کیوں ناراض ہے مجھ سے. تو جو کہتے ہیں نا اشکست و ہزار بدگمانی, اس محبت میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں, کہیں وہ ناراض تو نہیں ہے. تو یہ جو چیز تھی نا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو ہی سلام پھیرا میں حاضر ہوا, میں نے کہا آپ نے جواب نہیں دیا, فرمایا کہ عبداللہ اللہ نے اب منع کر دیا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آئی نماز, دوسری مثال ہے, رکعت کوئی رہ گئی تھی تو مسلمان ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ آ کے پوچھتے تھے اشارے سے کتنی رکعتیں ہو گئی, وہ بتاتا دو تین ایک. یہ جلدی جلدی اپنی ایک رکعت پوری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت پڑھا رہے ہیں نا, تو ایک دو تین شامل ہو جاتا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ نے سلام کی عبادت کیا کہ اللہ کے رسول, کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بجائے اس کے کہ نماز بھی کسی سے پوچھیں اور یہ آخر پہ اسے کھڑے ہو جائیں اور پورا کر لیں. آپ نے آسن کیا معاذ, تم نے بڑی اچھی رائے دی. یہ اجتہاد تھا معاذ رضی اللہ عنہ کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش کیا تھا تردید یا تصدیق پہ لیے اجازت ہو. اسی طرح نماز میں رفع یدین منسوخ ہوا ہے. ایک اینڈ پہ یہ ہیں شیعہ, ایک اینڈ پہ مالکی ہیں. مالکی کہتے ہیں سرے سے نماز میں رفع یدین ہے ہی چھٹی. آدمی جا رہا ہے اور اس نے زبان سے کہا اللہ اکبر اور نماز شروع کی, ان کے نزدیک ثنا بھی نہیں ہے. نماز شروع کرتے ہی الحمدللہ رب العالمین, نماز میں سلام پھیرتے ہی مالکیوں کے نزدیک السلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور آگے بڑھا دیجیے وبرکاتہ, یہ ہمارے یہاں ہی ہے. کیا کچھ نہیں, جو لوگ حرم میں گئے ہیں نا, یہ جب نماز پڑھاتے ہیں نا جنازے کی, تو ایک طرف سلام پھیرتے ہیں. اب دیکھا اسی طرح مالکیوں کا صرف ایک طرف, اور وہ بھی السلام. امام نے کہا خود ہی دوسرا کرو نہ کرو تمہاری مرضی, السلام پہ نماز. ہمارے نزدیک بھی السلام کے میم پہ نماز ختم ہو جاتی ہے, نماز سے آدمی آؤٹ ہو جاتا ہے, باہر آ جاتا ہے. یہ دوسرے اینڈ پہ مالکی, ان کے نزدیک رفع یدین ہے ہی. تیسرے شافعی ہیں کہ ان کے نزدیک ہے, اور حنبلی ہیں ان میں اس سے زیادہ ہے, اور پھر ہم حنفی ہیں. ہمارے نزدیک نماز میں سوائے تکبیر تحریمہ کے اور کوئی رفع یدین نہیں رہا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے, اور سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ وہ خلیفہ تھے, جب کوفہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھاتے تھے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ ہاتھ باندھتے تھے, ان کو کسی نے نہیں دیکھا تھا وہاں کوفہ میں نماز میں. عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے نہیں دیکھا تھا, ابن مسعود اور سیدنا علی میں فرق کیا تھا رضی اللہ عنہ؟ صرف اتنا تھا کہ جمعے کے بعد ایک حضرت تھے وہ چار پہلے پڑھتے تھے اور اس سے دو پہلے پڑھتے تھے اور ایک دو پہلے پڑھتے تھے اور اس سے چار پہلے پڑھتے تھے، شہی رکھنے پڑھتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سب لوگ دیکھتے رہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب لوگ دیکھتے رہے. اسی لیے تو وائل رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں متعدد مرتبہ رفع یدین کرتے تھے، تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا اس بات. نخعی ائمہ میں سے ایک تھے اور ابراہیم نخعی اس درجے کے آدمی تھے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیسے آدمی ان کے سامنے، یعنی ان کی ہیبت اور ان کا جلال، انہوں نے ان کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علم کے ساتھ دب جاتے تھے. نخعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ٹیک نہیں لگاتے تھے. اس زمانے میں خاص ایک محاورہ تھا کہ فلاں بزرگ مسجد میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے، اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں آؤ اور پوچھو، جس نے نماز پڑھائی اور ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، جس نے حکومت نے دخل دیا اور ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اس کا مطلب یہ بغاوت سازش کوئی ہو رہی ہے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ جہاں تین چار آدمی، چوتھا آدمی آیا اس کے چل پڑ، پانچواں آدمی آیا اس کے چل پڑ. کسی نے کہا حضرت، انہوں نے کہا میں پسند نہیں کرتا لوگوں سے ملنا، مجھے نہیں اچھا لگتا. تو ان سے کسی نے وائل رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے دیکھا ہے. انہوں نے کہا وائل دیہاتی گاؤں کا رہنے والا، ایک دن کے لیے آیا تھا اور چند دن کے لیے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ عنہ کو دیکھ لیا. اور عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے ساری زندگی ساتھ گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوفہ میں آ کے میں نماز پڑھائی لوگوں کو اور بغیر رفع یدین کے، انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ آخری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی. یہ ہے وہ چیز آپ جو فرمایا کہ کہاں سے شروع ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنفیہ کے نزدیک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، خلیفہ وقت امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اور کوفہ میں ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، آخر تک یہی معمول رہا. امام جعفر کے شاگردوں میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی شامل تھے. دیکھ لیجئے تاریخ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یقیناً اہل بیت سے پڑھا، امام مالک نے پڑھا، اہل بیت کرام کے یہ سب شاگرد ہیں. اس سے امام باقر سے پڑھا تھا، امام جعفر صادق سے، یہ آپ کو تاریخ سے پتہ چل جائے گا. زاہبی نے لکھا ہے یار سیر علامہ نبلاء میں، اسے دیکھتے نہیں، اس میں اہل بیت کرام کا جو علم تھا بہت بڑی چیز. اصل قصہ یہ ہوا تھا کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے نا، تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بالکل جوان تھے، اس وقت 18-19 سال کے لڑکے تھے. اتنا علم اللہ نے دیا تھا، اتنا کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا کہ جب انہیں قتل کرنے لگے، شہید کرنے لگے، تو جب ان کے والد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے تھے، تو یہ شدید بخار میں چارپائی پہ پڑے ہوئے تھے، چادر اڑائی گئی تھی انہیں، تو اسے آ کے چادر کھینچی، اس کا مارو اس کو بھی، حسین کی اولاد ختم ہو جائے گی. دوسرے نے کہا نہ مارو، یہ اس نے کیا کیا ہے، بیمار لڑکا ہے، چھوڑو اس. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جان پہ رہا. خود خلاصہ قصے کا یہ کہ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے دو کام کیے. یہ وہ چیز تھی جو ان کے والد کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کی. حسن رضی اللہ عنہ سیاسی دماغ جو تھا نا ان کا، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھ کے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسے مانے، لیکن جب لوگ پڑھیں گے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ حسن جو تھے یہ سیاست کے اعتبار سے اپنے والد مولا علی رضی اللہ عنہ سے بھی آگے کے آدمی، بڑی خوبیاں. انہوں نے وفات کے وقت اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نانا ساری زندگی کام کرتے رہے اور جب حکومت کا وقت آیا تو دنیا سے تشریف لے گئے. پھر ہمارے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سارے خلفاء کے ساتھ کام کرتے رہے، اور جب حکومت اپنی آئی تو بغاوتیں اور یہ چیزیں شروع. پھر مجھے دیکھ لو، اللہ کی قسم حسین، اربوں کی کھوپڑیاں میرے دو ہاتھوں میں تھیں اور میں چاہتا تو ان دونوں کو ٹکراتا اور پاش پاش ہو جاتی کھوپڑیاں. پھر میں نے سوچا کہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جوڑا ہے, میں کیوں توڑوں؟ تو میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اور میں تمہیں بتاؤں چھوٹے بھائی کہ میرے بعد لوگ تمہیں اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے, بالکل نہ آنا. اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ تعزیت کے لیے شام سے چل کے مدینہ منورہ گئے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال. ان کا حسین میں آپ سے تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں نے تمہارے بھائی جیسا آدمی نہیں دیکھا. ان کا ساری زندگی میں ایک مرتبہ میں نے اس شہزادے کو غصے میں دیکھا ہے. ساری زندگی میں جب لوگوں نے انہیں سیاست میں تنگ کرنا شروع کیا تو انہوں نے بس اٹھ کے ایک جملہ غصے کی حالت میں کہا. انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے مجھے لوگ جو مجھ سے چاہتے ہیں اس میں ناکام ہوں. حسن رضی اللہ عنہ بہت بڑا دل. ایک موقع پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بابا میں آپ سے کہتا تھا نا یہ ہو کر رہے گا, اب دیکھ لیں, اب آپ روتے ہیں تو اب آپ دیکھ لیں. تو زین العابدین نے وہ بات کی جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی. مدینہ منورہ آئے اور سیدھے دو کام کی, اپنی اولاد کو بٹھایا اور کہا بیٹے کبھی سیاست میں دخل نہیں دینا, بچوں کو سب کو. حالانکہ ان کی عمر تھوڑی تھی لیکن جو بھی خاندان کے باقی لوگ تھے بیٹے اس لیے استعمال کیا کہ چھوٹے بھی ان کے تھے نا, اپنے کواڑ بند کر لیے حویلی کے, ان کا کوئی سیاست نہیں. اور گورنر کے پاس گئے دوسری بات اور جا کر کہا کہ مدینہ منورہ میں جو کچھ بھی ہو اب جو بھی تاریخ ثابت کرے آپ ہمیں اپنا وفادار پائیں. سمجھدار تھے نا, سمجھ گئے کہ مجھے اگر کچھ ہو گیا تو والد کی نسل ہی باقی نہیں رہے گی, خاندان باقی نہیں رہے گا, بچے عورتیں رہ جائیں گی, عورتیں میرے بات کریں گی کیا. یہ ان کا فیصلہ تھا. ان کے بیٹے تھے امام باقر, اور باقر وہ آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ, ہماری کتابوں میں آل تشیع کو تو چھوڑ دیں, ہمارے عقیدے کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم میرے پوتے سے ملو گے, اتنی لمبی زندگی ہوگی اور اللہ نے اسے اتنا علم دیا ہوگا, اس سے کہنا میں سلام پیش کرتا ہوں, اس سے اس کے علم کو سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. باقر اتنے بڑے آدمی, باقر کا لفظ جو ہے نا بقرہ سے نکلا. بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ بقرہ اصل میں کھودنے کو کہتے ہیں. گائے کو بقرہ کس لیے کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ ہے نا گائے, اس لیے کہ کبھی آپ غور کریں نا تو کبھی کبھی یہ جب فارغ کھڑی ہوتی ہے نا تنہا یا بیل, تو وہ زمین کو بار بار اپنے ایک کھر سے کھودتا ہے, زمین کو بار بار مارتا ہے کھودتا ہے, اس لیے بکرا اس کا نام پڑا کہ کھودنے والا یا کھودنے والی. امام باقر احمد اللہ کو باقر اس لیے کہا گیا کہ ہمیشہ علم کی جستجو میں رہے, کھودتے رہے کہ علم ہے کیا. اس لیے امام مالک رحمت اللہ مدینہ منورہ کے رہنے والے, یہ بھی مدینہ کے رہنے والے, ہر نماز میں دیکھنے اٹھنے بیٹھنے والے, فرماتے تھے اللہ کی قسم میں نے ہمیشہ انہیں عبادت میں پایا. لوگوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا یا تو حضرت تلاوت کر رہے ہوتے تھے, میں جب بھی پڑھنے گیا تو دیکھا یا تو تلاوت کر رہے ہیں اور یا پھر روزے سے ہیں اور یا پھر نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا تین حالتوں کے علاوہ میں نے مدینہ منورہ میں ان کی کوئی حالت نہیں دیکھی. بڑا علم دیا تھا اللہ نے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد میں علم, اور اگر یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سیاست میں نہ الجھتی اور یہ نہ آتے اس میدان میں تو اور بھی کارنامے. زین العابدین رحمت اللہ علیہ رک گئے, اب جو قربانی دی ہے, اب جو اٹھے ہیں, تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا سے کہیں زیادہ مظالم تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے برداشت کی، ان کی اولاد میں مسئلہ یہ بن گیا کہ انہیں ایک فرقہ مل گیا جس نے حسین رضی اللہ عنہ کے نام کو اپنا لیا. ورنہ آپ تاریخ کوئی بھی پڑھ لیں، جتنی دین کے لیے قربانی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد نے دی ہے نا، باقی ادھر سے نہیں آئی. انہوں نے طے کر لیا، انہوں نے کہا نا بھیا سیاست میں نہیں آنا، اللہ نے جو علم دے دیا نا ہمارے خاندان کو بس یہی کافی ہے. تو اس لیے سیدنا جعفر صادق، امام باقر، حسن، یہ حتیٰ کہ موسیٰ کاظم جو آخری امام ہیں، یہ قزوین گئے، ابن ماجہ جہاں کیا نیشاپور گئے، نیشاپور میں جب یہ داخل ہوئے ہیں تو ان کی سواری کا یہ حال تھا کہ لوگوں نے گھوڑے ہٹا دیے اور ان کی سواری کو کندھوں پہ رکھ کے چلانے لگے. لوگوں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کوئی معمولی بات نہیں. ایک عجیب بات آپ سے عرض کریں، شاید پہلے بھی سنائی ہو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جب شہادت ہوئی ہے یا انتقال ہوا ہے نا، تو ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے پھر شادی نہیں کی، شاید رباب نام تھا، کم عمر تھی، زندگی پوری ایسی ہی گزارتی. اب عربوں کے معاشرے میں تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. والدین نے بہت مجبور کیا کہ بیٹی سب نے شادیاں کر لی ہیں، تم آخر کیوں؟ تو اسے کہا ابا آپ جانتے نہیں میری شادی کس سے ہوئی تھی؟ ان کا حسن رضی اللہ عنہ کا، حسن سے نہیں، میں تو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بن کے، اور میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو کے نام سے پکارا جائے، ان میں کھڑا کیا جائے، میں نہیں چاہتی کہ میں کسی اور خاندان میں جاؤں. بس اتنا تعلق تھا، اور یہ سارا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے تو تھا. آیت مباہلہ کے بارے میں بیان کریں، اس میں لفظ نفس استعمال ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ آپ سے عرض کریں. قلندر کسے کہتے ہیں؟ قلندر اصطلاح ہے تصوف کی، صوفیہ کے ہاں، اور بعض اسے مانتے ہیں اور بعض نہیں مانتے. یہ قطب الاقطاب جو ہے نا، اس کے مختلف نام ہیں. غوث الغواص بھی اس کا نام ہے، قطب الاقطاب بھی اسے ہی کہتے ہیں. قطب ارشاد اور قطب تکوین جس کے تحت آتے ہیں نا، دونوں تکوینیات میں بھی اور ارشاد میں بھی، وہ قطب الاقطاب ہوتا ہے، اسے ہی قلندر بھی بعض لوگ کہتے ہیں، آواز مانتے ہی نہیں. اور اب قلندر وہ ہے جو کپڑے گدڑی یہ چیزیں پہن لے، ہاتھ میں موٹے موٹے دانوں کی تسبیح لے لے، اور پلے درجے کا اللہ کا نافرمان ہو اور اول پول بکتا رہے، وہ قلندر ہوتا ہے. اور اس سے بھی بڑا قلندر ہے کہ وہ جو پہنا ہوا ہے وہ بھی اتار دے. قرآن پاک کی تفسیر کی سند میں جنات کا واسطہ ہمارے یہاں آتا ہے، آتا تو ہے، اب اس کی کیا تفصیل ہے، اس کی کیا ضرورت ہے یار، مدنے کے بعد لکھ لیں گے جس کو لکھنا ہوا. اپنے بارے میں باتیں کرنا بڑی مکروہ چیز، کبھی بھی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان کی شہرت ہو جائے، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کوئی آدمی خود اپنے ہی متعلق اچھے جملے کہنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا، یہ نفس کے اس کبر میں مبتلا ہے جس کا ازالہ جہنم کی آگ کرے. کبھی کبھی اپنی تعریف نہ کرنی چاہیے نہ سننی چاہیے. ولی عز اللہ، ہم نے ایک جگہ یہ ریکارڈ کروایا تھا اور اس کی ایک وجہ پیش آ گئی تھی، وغیرہ اب عمر کہاں رہی ہے اتنی جو آپ نے اتنی فرمائشیں کی ہیں؟ تفسیر کا آپ نے فرمایا مکمل کر دیں اس کی کوشش میں تو ہیں، لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ انتظامی امور ہی اتنے گلے پڑے رہتے ہیں، کوئی سنبھال لے تو اب یہ کام کر لیں. تصوف سلوک اور خانقاہی نظام پہ ہمارے شیخ نے بہت کچھ لکھا ہے یار، وہ کتابیں پڑھیں. حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے. ایک اور سوال یہ کٹائی کر رہے ہو، ایک سوال اسی پہ آیا ہوا ہے کہ ہم یہ جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں یہ کہاں سے؟ پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا، پہلی بات تو ہم یہی پوچھتے ہیں آپ کو، جس نے بھی لکھا ہے انہیں ضرورت آخر کیا پیش آ گئی؟ اور لکھا ہے اس خطبے کی کتاب و سنت سے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے نماز احسان فرمایا، نماز پڑھنی چھوڑ دی، بہت ہی احسان فرمایا، ہم بڑے خوش ہیں. اس لیے کہ قیامت میں اگر فرض کیجئے 100 کا حساب دینا ہوگا تو اب 99 کا دیں گے نا، تو یہ تو خوشی کی بات ہے الحمدللہ. تو یہ آخر اس سوال کی ضرورت ہی کیا پیش آ گئی؟ اتنا تو اعتماد آدمی کو کرنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص ایسی حرکت اور اتنا خدا سے بے خوف نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا کام کر گزرے جس سے جمعہ خراب ہوتا ہو، نماز خراب ہو. اور حوالہ ہم دے بھی دیں کون ڈھونڈے گا؟ کئی لوگ حوالہ پوچھتے ہیں. ہم نے ایک سے کہا کہ فتح الباری میں یہ آیا ہے، پھر فون آیا کہ فتح الباری دیکھ لی. ہم نے کہا ہاتھ چوڑ پاؤں چوموں آپ کے اگر آپ نے فتح الباری پوری پڑھ لی ہو. کتنی جلدوں میں ہے؟ کہنے کہ ایک جلد میں. ہم نے کہا 14 جلدوں میں ہے، اور وہ کم سے کم بھی وہ 8-10 ہزار صفحات بنتے ہیں، بڑے چھوٹے چھپتی رہتی ہے نا. ہم نے کہا کون سی جلد دیکھی؟ ہیں فتح الباری. ہم نے کہا جی فتح الباری. ایسی فضول بات. 18 پارے کا آغاز پڑھیے، وہاں آپ کے سوال. اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، میرے بندے تو وہ ہیں جو فضول کاموں سے بچتے ہیں. یہ جو خطبہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے عقل مند ہونے کی علامت ہے کہ وہ خطبہ چھوٹا دے اور نماز لمبی پڑھائے جمعے کی. یہ اس کی اصل حدیث ہے. اس بنا پر خطبہ ہے کیا؟ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات و سلام کا پیش کرنا ہے، مسلمانوں کے لیے حاضرین کے لیے دعا مانگنی ہے. یہ چند ایک چیزیں ہیں خطبے، بس اگر کوئی آدمی نے پورا کرے گا جمعے کا خطبہ ہو جائے. دوسرا خطبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے دیا کرتے تھے، یہ پہلا خطبہ جو ہے جمعے کا، یہ مل جائے گا، ہر جگہ مل جائے گا. مسند احمد میں دیکھ لیں، یہ خاص طور پہ اب جو جدید مسند احمد چھپی ہے اس میں دیکھیے گا، 49 جلدیں ہیں. اس کا جلدوں کی تعداد تو بڑھے نا، یہ 49 جلدوں میں 52 والی بھی آ رہی ہے، ڈاکٹر بشار وغیرہ انہوں نے تحقیق کی ہے، اس کو پڑھ لیں، اس میں مل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیسے دیا کرتے تھے. اما بعد سے پہلے کے الفاظ جو ہیں نا، یہ سب میں مشترک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہادتیں، دو شہادتیں دیتے تھے، وہ ہے. اس کے بعد یہ جو درود شریف ہے نا جمعے کے خطبے میں پڑھنا چاہیے، ہم جمعے کے خطبے میں وہ درود شریف پڑھتے ہیں جو سب سے افضل ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المومنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اختلاف ہوا ہے محدثین اور فقہا کا کہ سب سے افضل درود یہ ہے یا درود ابراہیمی ہے علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز میں پڑھا جاتا ہے. ہم نے اسے اختیار کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا یہ اس طرح مجھ پہ درود پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں پہاڑوں اور دیگوں کے حساب سے ثواب دے گا, یعنی اتنا بڑا ثواب. اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے, بنو امیہ آخری یہ جو آیت پڑھتے ہیں نا بنو امیہ, اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد ان لوگوں کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے, اور تابعین بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا جمعے کے خطبے میں وہ آپس میں باتیں کرنے لگتے تھے, شاہ بھی تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ والے سے باتیں کرنے لگتے تھے کہ اس بدبخت کو نہ سنا جائے. اب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہیں گے, یہ وہ چیز تھی جو سے سعد رضی اللہ عنہ نے سمجھائی تھی. اصل بات تاریخ میں اگر آپ دیکھیں نا تو پالیسی کیا تھی, پالیسی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طے کر گئے, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو پالیسی طے کی تھی 200 سال تک اس کے اثرات لوگوں میں باقی رہے. یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ خلیفہ آیا اور پالیسی چینج, جبھی پالیسی مستقل تھوڑا بہت چینج, باقی پالیسی مستقل ہوئی. اسی لیے تو مسلمان اتنے ابھرے اور اتنے علاقوں پہ قبضے ہو گئے اور یہ ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پالیسی سیٹ کر کے گئے تھے کہ یہ ہے خلافت, ایسے چلے گی. اسی لیے فتح الباری میں آتا ہے جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا اور انہوں نے متا کیا, وہ جب طائف چلے گئے وہ پلٹے تو انہیں کہا گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ متا حرام ہے, اور میں نے آئندہ کسی کو دیکھ لیا نا ایک جوڑا ایسے ہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ان پہ حد, تو انہوں نے کہا حضرت ہم تو متا کو جائز سمجھتے تھے, انہوں نے تم تک اطلاع نہیں. فرمایا ٹھیک, سچ بولتے تھے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. ایک آدمی 3 طلاقیں دے کے آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3, اس کے اللہ کے رسول میں نے 1 دی تھی, 2 تو میں نے ویسے ہی اسے پکا کرنے کے لیے دی تھی. آپ نے اللہ کی قسم ایسے کہا, اللہ کی قسم. فرمایا جاؤ ایک ہی ہوئی, سچ بولتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو ہو گیا بھائی, میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, لیکن آئندہ اگر ایسے ہوا نا تو میں حد جاری کروں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک معانہ کے متعلق, وہ خاتون کا نام تھا, جب یہ روایت پہنچی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. اور پھر اس کے بعد اتنی شرافت تھی, اتنے نیک اتنے پاکیزہ کردار کے یہ لوگ تھے کہ جس عورت سے متع ہوا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی ساری زندگی اس کو ہر سال 12 مہینوں کی تنخواہ بھجوا دیا کرتے تھے, پورے سال کا رزق راشن پیسہ ایک دن دے دیا کرتے تھے کہ مروت کے خلاف. آخر مروت بھی کوئی بات ہے, آخر آداب طریقے بھی تو کوئی بات ہیں. کسی کے ساتھ ایک مرتبہ تعلق قائم ہو گیا تو وفاداری کو قائم رکھنا ہمیشہ نبھانا یہ بڑے لوگوں کی بات. تو پالیسی طے کر گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ, اور یہیں آتا ہے کانا متبع لعمر, اور معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ دیکھتے رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے میں بھی وہی کروں گا جو انہوں نے کیا ہے, میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی. عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی. تو اس لیے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ حج میں مل گئے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے, معاویہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا بیت اللہ کے دروازے کھولے گئے تو یہ دونوں اندر چلے گئے. انہوں نے سیاسی امور پہ گفتگو شروع کی اور کہا سعد آپ دیکھتے ہیں سعد رضی اللہ عنہ الگ ہو گئے تھے سب کو چھوڑ چھاڑ کے, مدینہ منورہ سے باہر ایک محل بنا لیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ علی اور معاویہ کے قضیے میں میں نہیں پڑتا, البتہ مجھے یہ پتا ہے کہ علی حق میں ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ سیاسی گفتگو جب ان سے کی تو انہوں نے کہا کہ معاویہ علی برے نہیں ہیں, علی ایسے اچھے ہیں. 3 چیزیں بیان کی لمبی حدیث. اب جمعے کے خطبے کے آخر پہ ہوتی تھی تنقید سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ، لوگوں نے کہتے تھے برا بھلا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب دور آیا ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا خبردار، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی نے برا کہا بنو امیہ جمعے کے خطبے میں یہ آیت شامل کرو، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آیت ڈالی تھی، لوگ اب تک اسے پڑھتے ہیں. ہم نے اس کی بجائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک آیت کو پسند فرمایا تھا، اسے ہی لے لیا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. آیت کو بدل بھی دیتے ہیں ہم کبھی کبھی، ربنا آتنا بھی پڑھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ متعین آیت نہیں ہے، اسے بدلا بھی جا سکتا ہے. یہ ہوتا تھا خطبہ، اور یہی ہوا. ان میں سے کون سی چیز ہے جو نئی ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں؟ رہ گیا دوسرا خطبہ، وہ ترمذی کی روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار 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 ان 10 آدمیوں کے متعلق کہا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہ تو ساری جنتی ان 10 کا نام لے کے عشرہ مبشرہ اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ بار بار آپ نے کہا جنت، نام لے لے کے کہا ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، فلاں 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 فلاں، سب کے سب عشرہ مبشرہ. حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کی، اور انہوں نے 9 آدمیوں تک کے نام لیے جو خطبے میں بھی آپ سنتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ عنہ تک کا نام لیا اور انہوں نے کہا تم کہو تو میں 10ویں آدمی کا نام بھی لوں، ان کا حضرت 10واں بھی بتا دیجئے، تو سعید رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. یہ ہے اصل کہ اپنے بارے میں نہیں بات کرتے، چپ رہنا چاہیے. کوئی چیز ہے وہ اللہ ہی کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے. رات کو سوتا ہے نا آدمی، صبح اٹھ ہی نہیں پاتا، مر جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوئے گا ایمان کے ساتھ قرب قیامت میں، اور جب صبح اٹھے گا تو اس کے دل سے ایمان نکال لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، اور اس پہ ایمان کا اتنا ہی اثر باقی رہ جائے گا جتنا کسی کے جسم پہ آبلا پڑ جائے اور اس کا پانی نکل جائے اور چھلکا باقی رہ جائے. فرمایا بس اتنا ہی رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا. جب تک موت ایمان پہ واقع نہ ہو، کبھی بھی اپنے متعلق کوئی اچھی بات کہنا تو درکنار، سوچنی بھی نہیں چاہیے. مکر اور فریب ہے نفس کا، ساری دنیا کی چالیں سمجھتا ہے اور اپنے نفس کی چال کو نہیں سمجھتا کہ میرا نفس کیا کر رہا ہے. اس لیے یہ ترمذی کی روایت. اور آگے چل کے اس کے بعد ہم دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں. وہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ پڑھتے تھے، خلفاء پڑھتے تھے. کوئی رجلی دعا مانگنی چاہیے، دعا مانگ لیتے ہیں. کبھی کبھی ایک ہی جامع دعا مانگ لیتے ہیں، کبھی تفصیل سے دعا مانگ لیتے ہیں، کبھی وہ دعا مانگتے ہیں جو ہر مسلمان کو مشکل وقت میں پڑھنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا یہ پڑھتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. بس اتنا جو اللہ، کوئی تنگی اور تکلیف نہیں ہے، مگر جب تو اسے آسان کر دے تو پھر آسان ہو ہی جاتی ہے. اور کوئی چیز آسان نہیں ہے رب جب تک کہ تو اسے آسان نہ کرے. وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اور جب آپ چاہتے ہیں تو یہ ہو بھی جاتا ہے. بس یہ ہے دوسرا خطبہ. اس میں کون سی چیز ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں یا وہاں نہیں آئی، مگر آپ کو پوچھنے کیا کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ بہت اچھا کیا نماز نہیں پڑھتے، الحمدللہ اللہ کا، ہم اس لیے خوش ہیں کہ یار فرض کیجئے 300 آدمیوں کو سجدہ صاف کرنا ہے تو اب 299 کو کرنا ہے نا، تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے نا کہ بوجھ ہلکا ہوا ہے. ایک اور سوال بھی دریافت کیا، مناسب تو نہیں لگتا اس کا جواب دیں، لیکن یہ کہ اب یہ بھی سوال ایسا ہی ہے کہ ہمیں تنخواہ کتنی ملتی ہے. جناب والا مسئلہ کیا ہے؟ آ کر تنخواہ 1,00,000 روپے ملے، 10,000 ملے، نہ ملے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا اگر بھیجنی ہے تو بسم اللہ آپ مسجد کمیٹی کو بھیج دیں, انہیں کہیے, ٹھیک ہے نا, اس لیے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تنخواہ نام لیں اس سے بھی بڑا احسان ہے یہاں کے لوگوں کا, ڈالرز میں ملے. ہاں اب درخواست کروں گا آئندہ یورو میں دیں, صحیح ہے. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں, تنخواہ ملتی ہے نہیں, لیکن اس سے بھی بڑا احسان ہے. آپ جو ہماری مسجد دیکھتے ہیں, 76 میں جو پروجیکٹ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہاں بیٹھے ہوئے اب تو سوائے آفتاب صاحب کے کسی کا قرض باقی نہیں. یہاں سے لاکھوں روپے دوستوں سے درخواست کی ہے, بٹ صاحب سے, شفیع اللہ صاحب سے کئی مرتبہ, یہ عارف صاحب سے کئی مرتبہ, اللہ کا شکر ہے انہوں نے پیسے دیے, قرض دیا, کام چل گیا. قرض حرام ہے جو کبھی تاریخ پہ واپس ہوا ہو, لیکن جب آئے پیسے صبح سے شام نہیں ہوئی, ہم نے بھی واپس لوٹائے, چیک باؤنس ہو گیا. کوئی ایک مرتبہ بھی جو کسی نے ہم سے کہا ہو کہ یہ کیا کیا, ہم نے کہا یار پیسے آج نہیں آئے, بینک کل آ جائیں گے. یہ ان کا احسان تھوڑا ہے کہ انہوں نے مسجد بنوا دی اللہ تعالیٰ کی. میں کون خام تھا, یہ بھی ان سوالوں کا جواب ہے.